ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو مخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینیوں دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام فکر مطہر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے موضوع پر۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے مولانا سبتین علوی صاحب، جو آج ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک جوان جو یہاں موجود ہے تاکہ مولانا سبتین علوی صاحب کی گفتگو کو سن سکے۔ مولانا سبتین علوی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ آج پھر اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہماری دعوت پہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جیسے کہ میں نے ابھی اعلان کیا کہ قیام حسینی کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں شہید مرتضیٰ مطہری کا کیا نظریہ ہے اور کس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے، ایک اجمالی سی گفتگو ہمارے دوستوں کے لیے پیش کر دیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم حسین ابن علی کے متعلق، اس عظیم شخصیت کے متعلق کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، اس کے متعلق اور اس کے قیام کے متعلق جو وہ گفتگو کریں۔ شہید مطہری جو بہت بڑی شخصیت ہیں اور ایک بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں، انہوں نے اسی قیام کو اور اس ماہیت کو جو ہے اپنے آثار کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر جو ہے اسی فلسفی قالب کے اندر ڈھال کے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک تمہیدی بیان کے ساتھ شروع کروں گا کہ جو خود انہی کے آثار سے جو ہے وہ درحقیقت ماخوذ ہے۔ شہید مطہری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طبیعی اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ایک ماہیت اور حقیقت رکھتی ہیں، اگر آپ ان ماہیات کو، ان طبیعی اشیاء کی ماہیات کو جانچنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو آپ کو چار علل کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چار علل کیا ہیں؟ وہ علل ہیں علل فاعلی، غائی، مادی اور سوری۔ اب یہ کیا ہیں؟ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے میں اس کو تھوڑا کھولتا چلوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ مثلا اگر ہم لوگ ایک طبیعی چیز کو لیتے ہیں، مثلا اسی میز کو آپ ذہن میں رکھیے، تو اس میز کے اندر چار قسم کی چیزیں جو ہیں پائی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم ایک میز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہدف تھا جس کے لیے ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں اور بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم لوگ مطالعہ کرنے کے لیے ایک میز جو ہے وہ بناتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر کتابیں رکھ سکیں اور پڑھ سکیں، یا کوئی اور مقصد اسی طرح سے ایک میز کا، مثلا کھانے کا میز ہو سکتا ہے، بس ایک اس کا ہدف ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علت غائی کہتے ہیں۔ دوسری چیز جس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اس کی حقیقت کو، وہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، کس نے اس کو بنایا ہے، وہ ہماری اس میز کو بنانے والے میں بڑھائی ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، ایک اور علت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کس مواد سے بنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میز جو ہے وہ لکڑی سے بنا ہے، اور اسی طرح سے ایک جو ہے اس کی شیپ ہے، اس کی شکل ہے، جو آخری اور نہائی اس کی شکل ہے۔ یہ چار چیزیں مل کے جو ہیں وہ ایک چیز کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں پہ شہید مطہری جو
اس کی شکل ہو گئی، ایک اس کا میٹیریل ہو گیا، ایک اس کا بنانے والا ہو گیا، اور ایک یہ کہ کس لیے بنی ہے،
جی یہ اس کا ہدف کیا تھا۔ یہ چار چیزیں جو مل کے ایک چیز جو اس کو تشکیل دیتی ہیں۔ اب شہید مطہری جو ہیں یہاں سے آتے ہیں اجتماعی جو تحریکیں ہیں ان کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اجتماعی تحریکیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو ہیں ان چار چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، اور ان چار چیزوں سے مل کے جو وہ بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس ہدف کا مقصد اور ہدف کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ تحریک جو ہے وہ ہمارے سامنے
اس تحریک کا ہدف و مقصد،
جی جی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کس چیز کے ذریعے سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کے اجزاء جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کی آخری اور نہائی جو شکل ہے وہ کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، یعنی اس کے بنانے والا جو ہے وہ کون ہے، کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ بس یہ چار چیزیں جو ہیں اسی طرح سے ہماری اجتماعی جو ایک تحریک ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، ایک اجتماعی واقعہ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اسی کو اگر ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم بیان کریں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ تحریک ہے، یہ جو قیام ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں ایک سوال کا جواب جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قیام ہے، یہ آیا ایک لاوے کی طرح تھا کہ جو پھٹ پڑا اور ابل پڑا اور اس نے اس طرح کی جو وہ شکل اختیار کر لی، یا نہ، بلکہ کیا تھا، ایک آگاہانہ حرکت تھی، ایک موومنٹ تھی جو ہمارے سامنے جو وہ نظر آتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک لاوے کی طرح ہے، پھٹ پڑا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی نتیجہ اور رزلٹ نظر نہیں آئے گا کہ وہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ آگاہانہ ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کی ماہیت کو اور اس کی حقیقت کو جو وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے کہ مثلا جو آج کی مٹیریلسٹک سوچ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی انقلاب کو، ایک اجتماعی جو واقعہ ہے، حادثہ ہے، اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں کہ معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی متضاد طاقتیں ہیں، ان کے اندر کیا کریں، ان کو آپس میں اتنا درگیر کر دیں، ان کو بڑھا دیں، تو کیا ہو کہ فوراً وہ جب بڑھیں گی تو ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی، اور جب سامنے آئیں گی تو ان میں سے ایک اور چیز جو ہے، ایک انقلاب جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، مثالیں جو ہیں اس وقت خصوصاً اس پہ جو ہے وہ انقلابوں کے بارے میں باقاعدہ سائنس ہے جو کیا کرتی ہے، تھیوریز ہیں مختلف کہ جو ان انقلابوں کو جو وجود میں لے کے آتی ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویلوٹ ریولیوشنز جو ہیں، وہ ہیں کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پائے جانے والی مختلف جو طاقتیں ہوں، ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کے اندر تشدید کر جاتی ہے، ان میں شدت ڈال دی جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہیں، فوراً بفر پڑتی ہیں، اور جو اس سے ان اہداف سے جو فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
درحقیقت اپنے مطلب کا انقلاب برپا کرتے ہیں،
اپنے مطلب کا انقلاب جو وہ برپا کرتے ہیں۔ تو ایسا تھا کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ بھی درحقیقت کیا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیے کہ جب آغاز ہوتا ہے تو معاویہ کے دور میں جو ہے اتنی شدائد اور مصائب اور مشکلات جو ہیں وہ حسین ابن علی پہ اور ان کے خاندان پہ جو وہ ڈھائی جاتی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یزید کا دوران آتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ لاوے کی طرح جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد حسین ابن علی جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے خروج کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ آیا ایسا تھا؟ بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اس قیام کو دیکھا جائے، ایک نظر ڈالی جائے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے قیام کا آغاز جو ہے وہ یزید کے دور سے نہیں کیا، بلکہ اس نے معاویہ کی موت سے پہلے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام کو جو وہ شروع کیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں کہ منا میں جو ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام معاویہ کے دور میں صحاب پیغمبر کو جو ہے، اصحاب پیغمبر کو جمع کرنے کے بعد جو خطبہ پڑھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اکساتے ہیں اس چیز پہ کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف جو ہے آپ لوگ قیام
آمادہ کرتے ہیں،
جی بہت ہی اہم خطبہ ہے امام کا۔ اسی طرح سے امام جو ہیں وہ معاویہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ظلم پہ اور اس کے مختلف جو کام ہیں اس کے خلاف جو ہے اقدامات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس پورے واقعے کے اندر ہم لوگ شب عاشور میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین نہ صرف خود آگاہانہ حرکت کرتے ہیں، بلکہ اپنے تمام اصحاب جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ وہ آگاہانہ اس قیام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اپنی سوچ کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، سمجھتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ اس قیام کے اندر جو وہ شریک ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دسویں کی رات آتی ہے تو اس رات میں لائٹس خاموش کر دی جاتی ہیں اور خود
چراغ گل کر دیے ہیں، اور امام حسین کہتے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔
اب امام جو ہے کہتے ہیں کہ چلا جائے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، یعنی یہاں پہ جو جانا چاہتا ہے، حتیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی گردن سے جو ہے ہم نے کیا اٹھا لی ہے،
اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے،
اور آپ اگر شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو اہل بیعت کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے آپ چلے جائیے تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ تو در حقیقت یہ امام حسین کیا کر رہے ہیں، آنے والی تاریخ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی افراد ہیں ان کا ہر فیل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جنگ لڑنا، ان کا بولنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آگاہانہ ہیں، اپنی سوچ کے ساتھ ہیں، فکر کے ساتھ ہیں۔ اب جب ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک آگاہانہ اقدام ہے امام حسین کا اور ان کے اصحاب کا اس قیام کو انہوں نے کیا ہے, تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت اور ماہیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی.
یعنی اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف, یعنی حقیقت و ماہیت. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک ہمارے ساتھ.
شہید مطہری عدل کے بارے میں فرماتے ہیں, اسلام کے طفیل حیات مجدد پانے والے مسائل میں سے عدل سر فہرست ہے. اسلام کے زیر سایہ اس مسئلے کو بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی. حضرت امام علی علیہ السلام عدل کو شرعی فریضہ بلکہ حدود الہی جانتے تھے. آپ کے نزدیک یہ بات بالکل مناسب نہ تھی کہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ ایک مسلمان سماج میں پھیلی ناانصافی اور امتیازی سلوک کا تماشا بین بنا رہے اور کوئی قدم نہ اٹھائے.
جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی حقیقت اور ماہیت. اب ہم اپنی اصل گفتگو میں داخل ہوتے ہیں. یہ تو ہماری مقدمتاً ایک گفتگو تھی جو ہم نے ایک تمہیدی آپ نے گفتگو بیان کی تھی, تو شہید اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حقیقت و ماہیت کیا ہے؟
جی, اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ انقلاب کی حقیقت کیا ہے, تو اس سے پہلے ایک اور مقدمہ جو ہے, ایک اور تمہید جو ہے, وہ بھی سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے بیان کرتا چاہوں. وہ یہ ہے کہ طبیعی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی صرف اور صرف جو ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک ماہیت ہوتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں ایک سونا جو ہے یا چاندی ہے یا اسی طرح سے درخت ہے, ان تمام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی صرف ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے, وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. درخت درخت ہی رہتا ہے, سونا سونا ہی رہتا ہے, چاندی چاندی ہی رہتی ہے. لیکن انسان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں, انسان کا اگر آپ ملاحظہ کریں, تو انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو ایک ہی وقت میں مختلف قسم کی ماہیات اور حقیقتیں جو ہیں اس سے ظاہر ہو سکتی ہیں. مثال دیتا چلوں, وہ یہ ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں جو وہ مظلوم
بھی ہو سکتا ہے. بالکل,
ایک ہی وقت میں جو وہ ظلم بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ رحم بھی کر رہا ہے. مثلا ایک باپ کی مثال لیجئے کہ جو اپنے بچے کی خاطر جو ہے کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو بس ایک ہی وقت میں وہ کیا کر رہا ہے, اس کی حقیقت اور ماہیت جو ہے اس کے فعل کی, وہ ظلم بھی ہے اور در حقیقت کیا ہے, اس بچے کی نسبت جو ہے وہ
مظلوم بھی ہے
اور اس کے اوپر رحم کر رہا. اب اسی کو دیکھ لیں کہ جو انسان سے متعلق جو چیزیں ہیں, یہاں پہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ جو اجتماعی واقعات ہوتے ہیں, چونکہ یہ در حقیقت مظہر اور اثر ہیں انسان کا, تو اجتماعی واقعات جو ہیں وہ بھی ایک پہلو نہیں رکھتے ہوتے بلکہ ان کے بھی کئی پہلو ہوتے ہیں. اس میں جو ہے اب شہید آتے ہیں کہ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تحریک جو وہ کتنے پہلو جو ہے وہ رکھ سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تحریک کبھی آغازگر ہوتی ہے, شروع کرنے والی ہوتی ہے, یعنی خود سے جو ہے وہ تحریک شروع ہوتی ہے, جو اس کے کرنے والے ہوتے ہیں اس کو آغاز کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ نہیں, وہ عکس العمل میں جو ہے وہ وجود میں آتی ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے مقابلے میں ایک تحریک جو وہ جنم لیتی ہے, اٹھتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ رد عمل ظاہر کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہی آخری جو ہمارے انقلابات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک جوان جو ہے وہ اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے اور اس کے بعد اتنی تبدیلی آتی ہے. در حقیقت یہ کیا ہے, عکس العمل ہے. یہاں پہ پلاننگ کے ساتھ جو اس کو آغاز نہیں کیا گیا, لیکن اس کے بعد جو پھر آنے والے جو ہے اس انقلاب کو کنٹرول کرتے ہیں.
یعنی تیونس کا انقلاب جہاں پہ وہ خود سوزی کر لیتا ہے ایک جوان جی, اپنا ٹھیلا چھن جانے کی وجہ سے.
جی اب جو ہے یا وہ آغازگر ہوتی ہے ایک تحریک یا عکس العمل میں وجود میں آتی ہے. اب وہ عکس العمل جو ہے یا مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے. یعنی آپ ایک دفعہ اس کے انکار میں جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں, ایک دفعہ اس کے اثبات میں, اور اس کو مثبت پازیٹیو جو ہے موومنٹ آپ اس کی بناتے ہیں. تو شہید یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس کربلا کے واقعے کے اندر جو وہ نظر آتی ہیں, اور اس کو پھر ان عوامل کو جو وہ شہید ایک ایک کر کے جو وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے, وہ بیعت کا تقاضا, بیعت کے تقاضے کا جو ہے عامل ہے وہ اس ہمیں قیام کے اندر نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ یزید اور معاویہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بیعت طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اجتماع کے فرد ہونے کی حیثیت سے اور ایک بڑی شخصیت جو ایک اجتماع کے اندر زندگی کر رہی ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے حسین ابن علی کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس بیعت کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا عکس العمل جو ہے وہ نشان دے۔ تو یہاں پہ شہید کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو امام حسین کا رد عمل اور عکس العمل ہے وہ منفی ہے، کہ وہ کیا ہے کہ آپ مجھے شہید بھی کر دیں تب بھی میں بیعت نہیں کروں گا۔ بس یہاں پہ انکار ہے، آپ جتنا ظلم ڈھائیں، آپ جو کریں، آپ جس طرح سے بھی چاہیں، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ بیعت کرنا در حقیقت اس کے فعل کی تائید ہے۔ جب آپ اس کے ہاتھ پہ، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے کاموں کی، تمام کے تمام کاموں کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے جس کی تائید جو ہے وہ بیعت امام سے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ اس کی بیعت کرتے ہیں تو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اسلام کے اندر پہلے نہیں ہے، خواہ وہ اہل تسنن ہوں، خواہ وہ تشیع ہوں، وہ چیز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ موروثی خلافت ہے، کہ یہ سنی عقائد کے حوالے سے بھی اور ان کے نظریات کے حوالے سے بھی در حقیقت کیا ہے؟ ایک نئی چیز ہے۔ کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود لوگ انتخاب کر سکتے ہیں یا شورا حل و عقد جو اس کو انتخاب کر سکتی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو وہی سلسلہ جو مختلف بادشاہی والا سلسلہ ہے اور
بادشاہوں کا نظام، موروثی نظام، جس کو
موروثی نظام جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ آئیں اور اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ کے عنوان سے تعین کریں۔ اگر حسین ابن علی یہاں پہ آ کے تائید کر دیتے ہیں تو ایک نئی بدعت کا آغاز جو ہے در حقیقت
ایک نیا باب کھل جائے،
کھل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حسین ابن علی کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ عکس العمل نشان دینا ہے، عکس العمل دکھانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ منفی عمل جو ہے وہ دکھائیں گے۔ دوسرا عامل جس کی طرف شہید مطہری نے اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوفی جو لوگ ہیں وہاں سے ان کے خطوط کا آنا۔ اب یہ خطوط کا آنا جو ہے وہ ایک اور عامل ہے جس میں حسین ابن علی کا جو سسٹم ہے، جو انہوں نے رد عمل وہاں پہ ظاہر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مثبت ہے۔ کس طرح سے مثبت ہے؟ کہ آپ دیکھیے کہ وہاں سے تقریباً 18,000 کے قریب جو ہیں وہ خطوط لکھے جاتے ہیں، اور ان خطوط کے اندر ہزارہا لوگوں کی، شاید لاکھ سے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے سائن جو ہے وہ موجود ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ، کہ اگر آپ لوگ جانتے ہوں کہ کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر تمام کہ تمام وہ لوگ ہیں جو سپاہی ہیں، اور اس شہر کی بنا ہی جو ہے وہ اس لیے کی گئی تھی کہ دشمن کے مقابلے میں جو سپاہی ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جائے، اور یہ خود خلیفہ دوم کے دور میں جو ہے اس کو، شہر کو بنایا گیا تھا۔ یعنی قوی ترین حکومت اسلامی کے اندر ایک قوی ترین شہر جو ہے وہ کوفہ ہے، جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ اگر ہم سیاسی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے دیکھیں تو جب یہ لوگ اتنا اہم کام کر رہے ہیں اور یہ خط لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پہ امام کا بعنوان امام فرض یہ بنتا ہے کہ ان کے اس امر کی تائید کریں کہ مسلمانوں نے خروج کیا ہے، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو امام جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو یہاں پہ امام جو ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام آتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں اور ان کی اس چیز پہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں۔ لیکن یہ اصلی عامل یہاں پہ شہید مطہری جو ہیں بہت زیادہ اہم جو نکات بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی اور اصلی عامل نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے جو ہے وہ صرف اور صرف قیام کیا ہو اس لیے کہ چونکہ ان لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، بلکہ یہ خطوط جو ہیں اگر ہم تاریخ کا ملاحظہ کریں تو 27 رجب کو جو ہے امام حرکت کرتے ہیں مدینے سے، 3 شعبان کو جو ہے وہ پہنچتے ہیں کہاں؟ مکے میں، اور وہاں پہ تقریباً 40 روز کے بعد جو ہیں ماہ رمضان کے اندر جو وہ خطوط امام کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو در حقیقت کیا ہے؟ امام کے پاس خطوط کا پہنچنا جو ہے وہ دوسرا عامل ہے۔ پہلے مرحلے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے در حقیقت یہ نامے جو ہیں، خطوط جو وہ لکھے جاتے ہیں۔
یعنی پہلے مرحلے میں امام نے اس بیعت کا انکار کیا ہے، یعنی ایک نیگیٹو رسپانس دیا ہے،
جی،
اور دوسرے مرحلے میں ان خطوط کا پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ یہاں پر اس گفتگو کو روکنا چاہیں گے، گفتگو بہت طولانی ہے، شہید نے بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے، اور ہم ہمیں بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان تین چار پانچ پروگراموں کے باوجود بھی ہم ان کی ساری گفتگو کا امام حسین اور کربلا کے بارے میں احاطہ کر پائیں یا اس ساری گفتگو کو خلاصتاً بھی آپ کے سامنے بیان کریں. ناظرین اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور اگر ہمارے حاضرین کے کچھ سوال ہوئے تو ان سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
کربلا کا واقعہ ہماری زندگیوں میں فوق العادہ تاثیر رکھتا ہے. ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں, یہ واقعہ ہماری تربیت میں, ہمارے اخلاق و کردار کی تشکیل میں دوسری چیزوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہے. ہر سال ہزاروں گھنٹے اس واقعے کو سننے اور بیان کرنے میں صرف ہوتے ہیں, لا تعداد وسائل اس کی راہ میں خرچ ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ جس طرح ہے اسی طرح بدون کم و کاستی کے بیان کیا جائے. اگر ذرہ برابر بھی اس میں تصرف کیا گیا تو یہ واقعہ اپنی اصلی صورت سے ہٹ جائے گا, اور اس کے بجائے کہ ہم اس واقعے سے استفادہ کریں اس سے ضرر اٹھا بیٹھیں گے. خود واقعہ کربلا میں تو تحریف ممکن نہیں ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو بیان کرنے میں ہزاروں تحریفیں کی ہیں. تحریف ظاہری بھی اور تحریف معنوی بھی. کبھی تحریف اس طرح کی ہوتی ہے کہ اصل واقعے سے متناسب ہوتی ہے, لیکن کبھی تحریف اس طرح کی ہوتی ہے کہ اصل واقعے سے کوئی بھی مناسبت نہیں رکھتی, بلکہ اس کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے, اور واقعہ اپنی حقیقت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی ضد کی صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طرف سے جتنی بھی تحریفیں ہوئی ہیں وہ دوسری قسم سے زیادہ نزدیک ہیں. ان تحریفوں کا رخ واقعے کی عظمت کو کم کرنے کی طرف ہے, اس کو بے اثر کرنے کی طرف ہے, اور اس میں بیان کرنے والوں کا بھی قصور ہے اور سننے والوں کا بھی. علماء بھی ذمہ دار ہیں اور عوام بھی.
خوش آمدید ناظرین, ہماری گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے. یہاں پر ہمارے جوان سوال پوچھیں گے مولانا سپتن علوی صاحب سے. سب سے پہلا سوال لیتے ہیں اپنے حاضرین میں سے, جو صاحب سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. جی
آغا صاحب, نے جیسے کہ تمہید میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یزید کے دور میں قیام کیا بلکہ معاویہ کے دور سے ہی اپنے قیام کا آغاز کر دیا تھا, تو جو دو مورد انہوں نے بیان فرمائے ہیں, کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی ایسے مورد نظر آتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف, مطلب معاویہ کے دور سے ہی قیام کا آغاز شروع کر دیا تھا؟
جی جی بہت اچھا سوال. یہاں سے اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, اس کو ربط دینا چاہوں گا ایک دیگر عامل جو ہے, وہ ہے امر بمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پہلو ہے, کہ جو در حقیقت جس میں ہم نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایک عکس العمل نشان ظاہر کیا ہے جو منفی ہے, اور ایک عکس العمل ہے جو مثبت ہے. اب جو عکس العمل منفی تھا وہ کیا تھا کہ بیعت کے مقابلے میں امام نے انکار کیا اور اپنے آخری خون کے قطرے تک جو ہے وہ اس کا دفاع کیا اور بیعت نہیں کی. اور دوسری چیز جس کے متعلق جو ہے وہ امام نے جو وہ اقدام کیا وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ پہلو ہے امام کا کوفیوں کے خطوط کا جواب دینا اور اس کے مقابلے میں آنا, یعنی تعاون کا پہلو. لیکن تیسرا پہلو ایسا ہے, ایک تیسرا عامل ہے جو در حقیقت اس نہضت کا, اس قیام کا اصلی ترین پہلو ہے اور جس پہ شہید مطہری نے جو بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا ہے, وہ یہ ہے کہ امام ان تینوں دونوں پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے ایک آغازگر بھی ہیں در حقیقت, کہ اگر یہ پہلو نہ بھی ہوتا کہ بیعت کا پہلو نہ ہوتا, آپ سے بیعت نہ مانگی جاتی, تب بھی آپ نے امر بمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرنا تھا. اور اگر لوگ خط نہ بھی لکھتے تب بھی حسین ابن علی ایسی شخصیت نہیں ہے جو گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائے, کہ مختلف آپ ادوار میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ہمیں بعض صحابہ کرام جو ہیں, بعض بڑی شخصیات اس وقت کی وہ ہمیں نظر آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیے اور قیام نہ کیجئے تو آپ بلکہ یمن میں چلے جائیے، کہیں پہاڑیوں میں چھپ جائیے، تو یہاں پہ درست ہے، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس قیام کی جو ماہیت ہے صرف اس کا ایک ہی پہلو ہو کہ وہ کیا ہے، بیعت. کہ اگر آپ مجھ سے بیعت نہ مانگیں تو میں کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. لیکن یہاں پہ حسین ابن علی جو ہیں، اگر ان سے بیعت نہ بھی مانگی جائے تب بھی ان کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ بیعت نہ کرنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو وہ کریں. ادھر سے اگر ان کو وہ لوگ خط نہیں بھی لکھتے تب بھی حسین ابن علی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ان کی گردن پہ ایک اہمیت اور بنیادی اسلامی رکن ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ قیام اپنا کریں. کہ یہاں پہ وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان لوگوں نے آپ کی طرف خط لکھے ہیں تو آپ جائیے، جب امام کی چونکہ گردن پہ ہے وہاں پہ ان کو جواب دینا ہے، تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ، جب جاتے ہیں وہاں سے جب وہ لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بیعت سے پھر جاتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ مجھے واپس جانے دیجئے، واپس جانے دیجئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جو ہیں وہ نہی عن المنکر نہیں کریں گے، امر بالمعروف نہیں کریں گے. یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اپنے اس دوست کے سوال کی طرف کہ آیا ایسا اقدام کیا ہے حسین ابن علی نے کہ جو معاویہ کے دور میں ہو، کہ جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ قیام جو ہے در حقیقت اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہاں پہ اس عامل کے ذریعے سے ہمیں محسوس ہوگا، پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی نے اس زمانے کی شرائط کے مطابق، جس طرح سے ہم نے گزشتہ اپنی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ شرائط جو ہیں زمانے کی اس کے مطابق، جس طرح سے امام حسن نے کہ ہم لوگ تداوم سمجھتے ہیں در حقیقت، یہ وہی سلسلہ ہے امامت کا کہ جو علی ابن ابی طالب نے انجام دیا، پھر امام حسن نے اور پھر امام حسین نے اس کا بیڑا اٹھایا. اگر زمانے کی شرائط متفاوت ہو جاتی ہیں تو یہ لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی لاتے ہیں اور اس کے مطابق جو وہ قدم اٹھاتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے دور میں بھی چند اقدام جو ہم نے بیان کیے. یہاں پہ اور بہت سارے قصے ایسے ہیں، مثلا جو شام کے لیے تجارت کا ایک قافلہ جا رہا تھا کہ جو اس وقت کے امیر کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کو امام جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی تمام چیزیں جو استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ استعمال کر لی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو معاویہ ہے وہ در حقیقت وہ جواب نہیں دیتا. تو در حقیقت یہ اقدام جو ہے یہ خود یہ بتاتا ہے کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ وقت کا امام ہے، اور وقت کا امام جو ہے وہ حق کے تصرف رکھتا ہے چیزوں کے اندر،
ہر چیز پہ تصرف ہے اس کا.
تو یہاں پہ جو ہے وہ تصرف چونکہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو وہاں سے اس وقت کے حاکم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود جو ہیں در حقیقت کیا ہیں، حاکم ہیں، حاکم وقت ہیں. تو در حقیقت یہ اظہار کرتا ہے کہ حسین ابن علی قیام کی حالت میں، لیکن چونکہ شرائط اور زمانہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے جو ہے وہ علنی اس کا اقدام جو وہ نہیں کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آگاہانہ نہ ہو یہ قیام، بلکہ یہ قیام آگاہانہ قیام تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا آغاز بھی جو وہ جب سے امام نے اپنی امامت کو سنبھالا ہے اسی وقت سے جو وہ شروع ہو چکا.
اور ایک چیز کا اضافہ کروں کہ خود ہمیں اس زمانے کی شرائط دیکھنی پڑیں گی کہ زمانے پہ جو لوگ اس وقت مسلط ہیں تخت پہ، تاج پہ، ان کا اپنا کردار کس طرح کا ہے. جب تک انہوں نے اسلام کے خلاف چھپ چھپ کے سازشیں کی ہیں، امام بھی ان کے ساتھ اس وقت کی شرائط کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے علل اعلان اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کام کرنا شروع کیے، بغاوت کرنے شروع کیے، اعلان کرنا شروع کیا، تو اب امام بھی علل اعلان میدان میں موجود ہیں. اور یہاں پہ ہمیں قیام کی ماہیت اپنے کمال پہ نظر آتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس چیز کو جب بھی ہمارے ذہن میں قیام کربلا کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیام یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کا قیام، در حقیقت یہ وہی سلسلہ ہے جو رسول اللہ کے بعد سے امام علی علیہ السلام نے شروع کیا. بہت اچھا سوال کیا ہمارے جوان نے، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، در حقیقت ایک غیبی امداد تھی، اگر آپ یہ سوال نہیں کرتے تو ہمارا یہ موضوع تشنا رہ جاتا اور ہم اس ایک نقطے کو بیان نہیں کر سکتے. جی اگر کوئی سوال آپ دوستوں کا نہیں ہے تو پھر ہم اپنے خلاصے کی طرف جاتے ہیں. ناظرین آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ چل کے دیکھتے ہیں.
آج کے پروگرام میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مقام اور منزلت پر گفتگو کی ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ ولادت سے لے کر پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کے دور میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جس انداز میں شخصیت سازی کی ہے، اس کی بنا پر امام عالی مقام کی شخصیت کا مرتبہ اور مقام اسلام کی ہر مکتب فکر کے لیے قابل قدر ہے۔ خود امام حسین کی شخصیت سے پیامبر اکرم کی والہانہ محبت کا اظہار بھی آپ کی شخصیت کو برجستہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود امام کی شخصیت کی خصوصیات بھی اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کی نزدیک آپ کا ایک خاص مرتبہ اور منزلت ہے۔ آپ کی فردی خصوصیات کے علاوہ اجتماعی مسائل میں بھی آپ کی شخصیت جامع فضائل اور کمالات کا مظہر نظر آتی ہے، اور ان میں ایک اہم چیز خدا سے امام کا رابطہ ہے جو ہمیں دعائے عرفہ میں نظر آتا ہے۔ امام کمال معرفت کے ساتھ خدا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جو تیرے غیر پر راضی ہے وہ گھاٹے میں رہا اور اس نے نقصان اٹھایا جس نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔
جی ناظرین، یہاں پہ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے، ہم اپنی گفتگو کے اختتام کرتے ہیں، اور یہاں پہ جناب علامہ اقبال کا وہ مشہور و معروف شعر، اس کا شاید پہلا مصرع جو ہے وہ یہاں پر بالکل بجا ہوگا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، اس سے جو ہے وہ ہم انکار نہیں کر سکتے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔